ترتیب 23 جنوری کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. شمال مغربی عراق میں شدت پسند دولت اسلامیہ فی العراق و شام آئس ایس کا کنٹرول. امریکی وزیر خارجہ فوراً عراق آئے. تو کیا امریکہ عراق پر حملے کے لیے پر تول رہا ہے؟
عراق میں امریکہ کا حملہ نہیں ہوگا. امریکہ وہاں پہ کچھ شاید لمیٹڈ طور پہ استعمال ہو. میسیو امریکن انویژن کوئی سوال نہیں. ٹوٹلی آؤٹ آف دی کوسچن.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نخبت ملک سے خبریں سنیے. عراقی حکومت نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ اسے فوری طور پر فضائی امداد فراہم کی جائے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری خطے کے رہنماؤں سے بات چیت کی غرض سے اردن کے دارالحکومت عمان پہنچ گئے ہیں. اس سے پہلے امریکی صدر باراک اوباما نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے شدت پسند تنظیم دولت اسلامی عراق و شام داعش کی جانب سے خطرات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا،
Their extreme ideology poses a medium and long term threat. There are a lot of groups.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں ان کا شدت پسند نظریہ درمیانے اور طویل درجے کے خطرات کا اندیا دیتا ہے. بہت سے ایسے گروہ ہیں جو امریکہ کے خلاف فوری منصوبہ بندی کیے بیٹھے ہیں اور ہمیں ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس قسم کی تنظیم کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کسی علاقے پر قابض ہوتے ہیں تو انتہائی شدت پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، جس وجہ سے مقامی عوام انہیں مسترد کر دیتی ہے. امریکی صدر کے الفاظ. دوسری جانب شدت پسند تنظیم دولت اسلامی عراق و شام آئسس کی جانب سے عراق کی مغربی سرحد پر اردن اور شام کی سرحدی چوکیوں پر قبضہ کیا گیا ہے اور حکومت کی عملداری بظاہر ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. افغانستان میں متنازع صدارتی انتخابات کے دوسرے دور میں ایک سینئر الیکشن اہلکار نے فراڈ کے الزامات کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے. اہلکار ضیاء الحق امر خیل کا کہنا ہے کہ وہ قومی اتحاد کی خاطر عہدہ چھوڑ رہے ہیں، تاہم انہوں نے بیلٹ باکسز کو بھرنے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا،
نن غوارم چی ملی نہادون ملی پاتیسی دی افغانستان دی.
افغان اہلکار کہہ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ قومی ادارے متحد رہیں اور اپنی عوام کے مفاد کے لیے میں آزاد الیکشن کمیشن کو اپنا استعفیٰ پیش کرتا ہوں اور سرکاری طور پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں. افغان الیکشن اہلکار کے الفاظ. کیمیائی ہتھیاروں پر نظر رکھنے والی بین الاقوامی تنظیم کا کہنا ہے کہ شام نے اپنی کیمیائی ہتھیاروں کی آخری کھیپ بھی ان کے حوالے کر دی ہے. کیمیائی ہتھیاروں کے انسداد کی تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ شام کی جانب سے ظاہر کیے گئے تمام کیمیائی ہتھیاروں کو ختم کرنے کا کام کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے. مصر کی عدالت نے الجزیرہ کے تین صحافیوں کو غلط خبریں نشر کرنے اور محمد مرسی کی جماعت اخوان المسلمین کی حمایت کرنے کے الزام میں 7 سال قید کی سزا سنائی ہے. عدالت میں موجود جج محمد ناگی سہاتا نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا،
فہمی بہر محمد حازم احمد نصر بیتر گریس بالسجن المشدد.
جج کہہ رہے ہیں، فہمی باہر محمد حازم احمد نصر پیٹر گریسٹے کو 7 سال قید کی سزا دی جاتی ہے. بی بی سی کے سابق نامہ نگار پیٹر گریسٹے اور ان کے ساتھی محمد فہیمی اور باہر محمد پر غلط خبریں نشر کرنے اور محمد مرسی کی جماعت اخوان المسلمین کی حمایت کرنے کا الزام ہے، جسے مصری حکومت ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے چکی ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر سردار مہتاب احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں کارروائی غیر ملکی جنگجوؤں کے خلاف کی جا رہی ہے. یہ بات انہوں نے بی بی سی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہی ہے.
ہمارا بنیادی ہدف تو جو ہے وہ یہ غیر ملکی ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے ہمارے سرزمین کو بہت طویل عرصے سے اپنی سرگرمیوں میں اس کو ڈالا ہوا ہے اور ہماری سرزمین اپنے اندر بھی استعمال کرتے ہیں پھر باہر بھی کرنے کے امکانات ہمیشہ رہے ہیں. تو ٹارگٹ بیسیکلی ہمارا غیر ملکی ٹیررسٹ ہے.
دوسری جانب پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان ایجنسی سے 4 لاکھ سے زیادہ افراد نقل مکانی کر کے بنو کے راستے مختلف علاقوں کو پہنچ رہے ہیں. نقل مکانی کرنے والے افراد نے بتایا ہے کہ میران شاہ اور میر علی کے علاقے تقریباً خالی ہو چکے ہیں. اسرائیل میں لاپتہ ہونے والے 3 نوعمر نوجوانوں کی تلاش جاری ہے اور اسرائیلی فوجیوں نے اس تلاش کے دوران گزشتہ رات میں 37 فلسطینیوں کو حراست میں لیا ہے. اسرائیل نے حماس پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے 3 افراد کو یرغمال بنایا ہے. یہ 3 افراد آج سے 11 روز پہلے لاپتہ ہوئے تھے. یہ 3 طالب علم ہیں جن کی تلاش میں اب تک 4 فلسطینی ہلاک اور سینکڑوں افراد اسرائیلی حراست میں ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کے محققین کا کہنا ہے کہ انہوں نے شدید کمزور نظر والوں کے لیے اسمارٹ چشمے بنانے کی سمت میں اہم کامیابی حاصل کی ہے. یہ چشمے اپنے نزدیک موجود لوگوں اور چیزوں کی تصویر کا سائز بڑھا دیتے ہیں جو اپنے ارد گرد کے ماحول کی زیادہ صاف تصویر مہیا کرتا ہے. اس چشمے کے استعمال کے نتیجے میں کچھ لوگ اپنے گائیڈ ڈاگ کو پہلی بار دیکھنے کے قابل ہو سکے ہیں. رائل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلائنڈ پیپل کا کہنا ہے کہ یہ چشمہ انتہائی اہم ہو سکتا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو. ایٹمی قوت اس طرح کی تری ہوتی. ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
حالت حاضرہ کا پروگرام سہربین اور بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں آیا انقلاب آیا، حکومت و طاہر القادری آنکھ مچولی. اسلام آباد سے لاہور تک کا سفر اور انقلاب نے اس وقت کہاں پڑاؤ ڈالا ہے، یہ سب ذرا ٹھہر کر پہلے سہربین کا بڑا موضوع. خبروں میں آپ نے سنا کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بغداد میں عراقی وزیر اعظم نوری المالکی اور مختلف فرقوں کے اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں. ادھر سنی ملیشیا آئیس ایس یا داعش کی پیش قدمی بھی جاری ہے. تازہ احوال کے ساتھ ظہیر الدین بابر.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری ایسے وقت میں بغداد پہنچے جب عراقی حکومت اردن اور شام کی سرحدوں کا کنٹرول کھو چکی تھی. سنی اکثریتی صوبے انبار کے چار اہم قصبوں قائم، رتبہ، روا اور انا پر گرفت مضبوط کرنے کے بعد اتوار کی پیش قدمی میں داعش ملیشیا نے شام کے ساتھ سرحد پر ولید اور اردن کے ساتھ سرحدی چوکی ترابل پر قبضہ کر لیا، جنہیں عراقی فوجی ملیشیا کی آمد سے پہلے ہی ترک کر چکے تھے. مغرب میں فلوجہ اور انبار سے لے کر شمال اور شمال مغرب میں تکریت، کرکک، موسل اور تلفار تک 25 شہر اور قصبوں پر داعش کا مکمل قبضہ قائم ہو چکا ہے. آج تلفار کا ہوائی اڈہ بھی عراقی فوج کے ہاتھوں سے نکل گیا، جسے وہ ممکنہ امریکی فضائی حملوں کے لیے استعمال کرنے کا سوچ رہی تھی. فوج کے ترجمان کے مطابق سنی عرب ملیشیا کے ہاتھوں سینکڑوں اہلکار مارے جا چکے ہیں. ادھر ہلا، جو بغداد کے جنوب میں ہے، میں قیدیوں کو منتقل کرنے والا پولیس کا قافلہ جھڑپوں کی زد میں آیا. 70 قیدی ہلاک ہوئے، متعدد اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ حکام نے 6 حملہ آوروں کو مارنے کا دعویٰ کیا. انہی حالات میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی بغداد آمد ہوئی. 90 منٹ تک عراقی وزیر اعظم نوری المالکی سے ملاقات ہوئی. اہم سنی اور شیعہ رہنماؤں سے بھی ملے، لیکن بات چیت کیا ہوئی اس کی زیادہ تفصیل عام نہیں کی گئی. جاتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے یہی کہا کہ سب اچھا رہا. عراقی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں ملاقات کے بارے میں کہا گیا کہ داعش نہ صرف عراق بلکہ خطے اور بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے دورے سے پہلے امریکی حکام کہتے رہے ہیں کہ وزیر اعظم نوری المالکی پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ فرقے سے بالا تر ہو کر ایسی حکمت عملی اپنائیں جس میں تمام فرقوں، نسلوں اور سیاسی طبقوں کے احساس محرومی دور ہو جائیں. خود عراقی قیادت میں بھی اب ایسے توازن کا احساس شدت پکڑ رہا ہے. وزیر خارجہ ہوشیار زباری:
There has to be a political side.
اس مسئلے کے حل میں ایک سیاسی پہلو بھی ہے. مفاہمت کے فقدان، نئی حکومت کے ساتھ سنیوں کی لا تعلقی اور عدم شمولیت سے داعش کو فائدہ پہنچا ہے. چنانچہ ایک نئی حکومت، نئی حکمت عملی، سب کو ساتھ لے کر چلنے والی حکومت، قومی اتحاد والی حکومت یقیناً وجود میں آنی چاہیے.
لیکن عراقی وزیر خارجہ اس ضرورت کو فوری طور پر پورا ہوتا نہیں دیکھتے.
ہمارا اپنا طریقہ ہے جو نئی حکومت کی تشکیل کی طرف لے جائے گا. اس میں وقت لگتا ہے، تھوڑی خرابیاں ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن بالآخر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم اس عمل کی شروعات میں ہیں. انتخابی نتائج کی تصدیق ہو چکی ہے. پارلیمان کا اجلاس اب جلد از جلد ہونا چاہیے، جس کے فوری بعد نئی حکومت بنانے کے مرحلے کا آغاز ہونا چاہیے.
عراقی حکومت نے فی الوقت جس ضرورت کے فوری پورا ہونے کا مطالبہ کر رکھا ہے، وہ ہے انتہائی تربیت یافتہ اور جدید اسلحے سے لیس داعش سنی ملیشیا کے خلاف عراقی فوج کو سہارا دینے کے لیے امریکہ کے فضائی حملے. لیکن امریکی ٹی وی چینل سی بی ایس کے پروگرام فیس دی نیشن میں انٹرویو دیتے ہوئے صدر براک اوباما نے اپنے تعاون کی حد مقرر کی.
یہ ایک عالمی چیلنج بن رہا ہے، امریکہ اس سے نمٹے گا، لیکن وہ یہ کام اکیلے نہیں کر سکتا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم ہرگز یہ نہیں سوچ سکتے کہ جہاں کہیں ایسی تنظیمیں سر اٹھائیں، ہم ان ملکوں میں امریکی فوج بھیج کر انہیں ہانکتے رہیں۔ ہمیں زیادہ منظم اور مخصوص حکمت عملی بنانی ہے۔ ہم مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور افواج کے ساتھ شراکت کے ذریعے انہیں ان کی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل بنائیں گے۔
امریکہ 300 فوجی مشیر عراق بھیج رہا ہے، جو سنی مزاحمت کاروں کے خلاف لڑنے کے لیے عراقی فوج کو تربیت دیں گے۔ ایران اس فیصلے کی مخالفت کر چکا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگار جم مائر کے مطابق، عراق میں موجودہ خانہ جنگی سے نمٹنے کے لیے دو اہم ملکوں امریکہ اور ایران میں اتفاق رائے ضروری ہے، لیکن اس کا امکان نہیں دکھائی دے رہا۔ سوال یہ نہیں رہا کہ عراق ٹوٹ رہا ہے، اب سوال یہ ہے کہ اس تقسیم کو پلٹا کیسے جائے۔
زہیر الدین بابر کی تھی رپورٹ۔ عراق پر آئی سی سی یا دولت اسلامیہ فی العراق و شام داعش کے دھاووں پر دھاوے جاری ہیں۔ وہ شمال مغرب میں کنٹرول حاصل کر چکی ہے اور ایک اہم ایئرپورٹ بھی اس کے ہتھے چڑھ چکا ہے۔ ایسے میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری وہاں پہنچے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کرنے۔ یہی سوال میں نے امریکی دفاعی امور کے تجزیہ کار اور امریکی محکمہ دفاع کے مشاورت کاروں میں سے ایک امریکہ میں ڈاکٹر احسان احراری سے کیا۔
امریکہ نے یہ خیال نہیں چھوڑا ہے کہ عراق امریکہ کے سفیئر آف انفلوئنس میں رہے گا۔ جب تک یہ خیال امریکہ نہیں چھوڑے گا، امریکہ اس انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔
تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عراق میں اب امریکی مفادات ہیں کیا؟
سب سے پہلے تو ایران کا جو ہے انفلوئنس کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ۔ یہ بہت ہی ناممکن ہے اس وقت کہ ایران نہ صرف نیکسٹ ڈور نیبر ہے، بلکہ ایران جو ہے سراسر ذمہ دار ہے نور المالکی کی پرائم منسٹرشپ کے لیے۔ وہ اس کا جو ہے ہینڈ پک کینڈیڈیٹ تھے نور المالکی۔
واضح رہے ڈاکٹر صاحب کہ یہی امریکہ جو کہ وہاں سے ایران کو نکالنے کے یا اس کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے سلسلے میں ہاتھ بھی ملا رہا ہے مدد کرنے کے لیے۔
جی ہاں ایران نے حالانکہ امریکہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے کہا کہ ہماری فورسز جو ہے آئی سی سے لڑیں گی، ان کا اثر و رسوخ کم کریں گی۔ مگر خدشہ یہ ہے امریکہ کے پاس کہ اگر ایران کی فورسز نے آئی سی کو ہرایا، جس کے امکانات فی الحال بہت بہت کم ہیں، اگر انہیں ہرایا تو ایران کا جو ہے انفلوئنس اور بڑھ جائے گا۔ تو یہ کمپٹیشن چل رہا ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس اور
ایک تو ایران کو اس کے اثر و رسوخ کو کم کرنا ہوا، اور کیا امریکی مفادات ہیں عراق میں؟
وہ اس کو لنکیج کریں گے سیریا سے۔ اگر آئی سی ہار گئی یہاں، تو امریکہ نے ابھی شروع کر دیا ہے ان کو انسرجنٹس کو مدد دینا شام میں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ آئی سی کو ہرائیں عراق میں اور آئی سی کو ہرائیں شام میں۔
تو تیل کے اور دوسرے قدرتی وسائل کہاں گئے؟ امریکہ کا مفاد ان میں نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟
وہ بھی ہے، وہ تو تیسرا ہو گیا۔ دیکھیے چونکہ آئل سرپلس ہے ساری دنیا میں، اور امریکہ میں جو ہے گیس سرپلس ہو رہا ہے، تو تیل اتنا اہم ہمارے لیے نہیں ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تیل ہمارے ایلائز کنٹریز کے لیے اہم نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
تو وہ ہے اہم مگر اتنا
نہیں۔ تو ڈاکٹر احسان احراری، یہ تو ہو گئے امریکی مفادات، لیکن قرب و جوار کی جو ریاستیں ہیں عراق کی، ان کے مفادات کیسے ہیں؟ یکساں ہیں، مختلف ہیں؟
بالکل مختلف ہیں۔ سعودی عرب اور امریکہ مختلف پالیسی اختیار کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کی پالیسی یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ریپیٹ ہو جیسے 1980s میں جو افغانستان میں جو سعودی اور پاکستانی محاذ جو بنا تھا مجاہدوں کا۔ سعودی عرب یہ چاہ رہا ہے کہ اس نے بلینز آف ڈالرز خرچ کیے ہیں ایجپٹ میں اسلامک برادرہڈ کو بین کرنے میں، بلینز آف ڈالرز دے رہا ہے وہ، ہنڈریڈ ملینز آف ڈالرز دے رہا ہے وہ اسلامسٹ کو یہاں پہ سیریا میں ہرانے کے لیے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کون سا اسلامسٹ سعودی کا پسندیدہ ہے جو کل اگر برسر اقتدار آ گیا تو سعودی کی جو ہے چمچا بنا رہے گا۔
تو ڈاکٹر احسان احراری، ایرانی رہنما آیت اللہ خامنہ ای تو کہہ رہے ہیں کہ تنازع ان لوگوں کے ساتھ ہے جو امریکہ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں عراق میں، یا آزاد عراق چاہتے ہیں۔ تو ایران تو فرقہ واریت والے رنگ کو مسترد کرتا ہے، تو امریکہ کی سوچ کیا ہے؟
امریکہ کی سوچ، ایران کی سوچ کو جو بھی سوچ ہے اس کو مسترد کرنے کی ہے، چاہے کتنی ہی وہ کامن سینسیکل ہو۔ میرے حساب سے ایران بہت اچھا رول ادا کر رہا ہے عراق میں، ایران نے امریکہ کو جو ہے دوستی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، مگر یہ سعودی اور امریکی اتفاق یہ ہے کہ ایران کے اثر و رسوخ کو کم کیا جائے عراق میں، اور اس جد و جہد میں جو ہے میں سمجھتا ہوں امریکہ جو ہے وہ عراق کو اور انسٹیبل بنائے.
تو ڈاکٹر احسن اراری، ایک چیز مجھے سمجھانے میں اور میرے سامعین کی آگہی میں اضافے کے لیے میری مدد کریں، مجھے یہ بتائیں براہ راست کیا عراق پر ہم ایک اور حملہ دیکھنے جا رہے ہیں؟
نہیں، یہ نہیں ہوگا. عراق میں امریکہ کا حملہ نہیں ہوگا. عراق میں جو ہے ٹارگیٹ ایئر فورس کا شاید استعمال ہو، مگر دیکھیے وہ ایئر فورس کا استعمال اس لیے مشکل ہے شفیع نقی جامی صاحب کہ وہاں پہ گراؤنڈ انٹیلیجنس ہونا ایئر فورس کے استعمال کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ انٹیلیجنس فی الحال امریکہ کے پاس نہیں ہے، اور اس انٹیلیجنس کے ہونے کے امکانات بھی بہت کم. اس وقت عراقی آرمی بالکل ستیاناش ہو گئی. تو یہ ہوگا، دیکھیے میں تو یہ پروجیکٹ یہ کر رہا ہوں، تو یہ پراکسی وار چلے گی، ایران کی پراکسی وار چلے گی آئیسس اور پیش مرگا کی، اور امریکہ جو ہے ایڈوائزرز وہ وہاں پہ کچھ شاید لمیٹڈ طور پہ استعمال ہوں، مگر میسیو امریکن انویژن کا کوئی سوال نہیں، ٹوٹلی آؤٹ آف دی کوسچن.
امریکی دفاعی امور کے تجزیہ کار یہ تھے امریکہ سے ڈاکٹر احسن احراری. مصر کی ایک عدالت نے الجزیرہ کے 3 صحافیوں کو مبینہ غلط خبریں نشر کرنے اور محمد مرسی کی جماعت اخوان المسلمین کی حمایت کرنے کے الزام میں 7 قید کی سزا سنائی ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ فراز ہاشمی کی زبانی.
ان 3 صحافیوں کو گزشتہ اگست میں پولیس کی طرف سے سابق صدر مرسی کے حامیوں کو منتشر کرنے کے موقع پر گرفتار کیا گیا تھا. بی بی سی کے سابق نامہ نگار پیٹر گریسٹے اور ان کے ساتھی محمد فہمی اور باہر محمد پر غلط خبریں نشر کرنے اور محمد مرسی کی جماعت اخوان المسلمین کی حمایت کرنے کا الزام ہے. حکومت نے اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا. مصری عدالت کے فیصلے سے قبل آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے درخواست کی کہ آسٹریلوی شہری اور بی بی سی کے سابق نامہ نگار پیٹر گریسٹے کو رہا کیا جائے. اس سے قبل پچھلے ہفتے مصر میں حکام نے معروف ٹی وی نیٹورک الجزیرہ کے صحافی عبداللہ شامی کو طبی بنیادوں پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا. عبداللہ شامی بغیر کسی الزامات کے قید میں رکھے جانے کے خلاف گزشتہ 5 سے بھوک ہڑتال پر تھے. انہیں گزشتہ اگست میں پولیس کی طرف سے سابق صدر مرسی کے حامیوں کو منتشر کرنے کے موقع پر گرفتار کیا گیا تھا. استغاثہ کے وکیل نے تمام ملزمان کے لیے 15 قید کی سزا کی درخواست کی ہے. قطر میں قائم الجزیرہ نیٹورک پر مصر میں کام کرنے پر پابندی ہے. مصری حکام کا الجزیرہ پر الزام ہے کہ محمد مرسی اور اخوان المسلمین کے حق میں خبر نشر کرتے ہیں، جس کی الجزیرہ مسلسل تردید کرتا ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ فراز ہاشمی کی زبانی. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر سردار مہتاب احمد خان نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں کارروائی غیر ملکی جنگجوؤں کے خلاف کی جا رہی ہے. یہ بات انہوں نے بی بی سی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہی. اس بات کو تقویت اب تک کی جنگی کارروائیوں میں فوج کی جانب سے ہلاکتوں کی تفصیلات سے بھی واضح ہو رہی ہے. مارے جانے والے 200 سے زیادہ شدت پسندوں میں اکثریت ازبک باشندوں کی بتائی جاتی ہے. تاہم فاٹا میں کئی برسوں سے سرگرم دیگر غیر ملک کی شدت پسندوں کا نام نہیں لیا جا رہا. تو کیا یہ کارروائی محض ازبک اور پاکستانی عسکریت پسندوں کے خلاف ہے؟ اسی سوال کا جواب ہمارے ساتھی رفعت اللہ اورغزئی نے جاننے کی کوشش کی.
ہمارا بنیادی ہدف تو جو ہے وہ یہ غیر ملکی ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے ہمارے سرزمین کو بہت طویل عرصے سے اپنی سرگرمیوں میں اس کو ڈالا ہوا ہے، اور ہماری سرزمین اپنے اندر بھی استعمال کرتے ہیں پھر باہر بھی کرنے کے امکانات ہمیشہ رہے ہیں. تو ٹارگٹ بیسیکلی ہمارا غیر ملکی ٹیررسٹ ہے.
تو کیا صرف مطلب ہدف وہی ہے یا وہاں پہ اور لوگ بھی ہیں؟
دیکھیے جس میں جب فورن ٹیررسٹ کہتے ہیں غیر ملکی دہشت گرد ہوتے ہیں تو اس میں ازبک جو ہے شاید ان کی تعداد زیادہ ہے اس لیے وہ نام ان کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس میں سارے شامل ہیں. جیسے میں نام لے کے چیچنز بھی ہیں، اس میں تاجکس بھی ہیں، اس میں چائنیز اوریجن کے بھی ہیں، اور جو عربز تھے وہ پہلے عرصے سے یہاں رہے ہیں لیکن جو ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ ڈورمنٹ ہیں، ان کا کوئی ایسا ابھی تک بڑا ویزیبل رول نہیں ہے، یہاں سے موو آؤٹ کر گئے ہیں بڑے عرصے سے. تو بیسیکلی یہ اسی قسم کے لوگ ہیں.
سردار صاحب، شمالی وزیرستان میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس سے یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا دیگر علاقوں کی طرف منتقل ہو گئے ہیں، جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کے جو لوگ ہیں کمانڈرز ہیں، تو کیا یہ آپریشن صرف یہاں تک محدود رہے گا یا ان کا جو دیگر علاقوں تک یہ گئے ہیں وہاں بھی ان کا پیچھا چلا جائے گا؟
دیکھیے آپ نے پہلے بھی آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے قبائلی علاقے کے مختلف جو ایجنسیز ہیں جیسے باجوڑ ہے، مومند ہے، اس کے بعد خیبر کا کچھ علاقہ ہے، اورکزی ہے، ساؤتھ وزیرستان ہے، جہاں پہ آلریڈی یہ ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں، ہو چکے ہیں. اولاً تو یہاں سے ان کے نکلنے کا امکان ہے نہیں، لیکن اگر یہ نکل کے کہیں بھی جائیں گے تو ان کا پیچھا ضرور کیا جائے گا، اور ان کو پاکستان کے کسی خطے میں بھی جائیں گے تو ان کا پیچھا لازمی طور پر کیا جائے، کیونکہ یہ فیصلہ کرنے کا وقت تھا. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اپنے ملک سے اس سارے اس دہشت گردی کا جو عذاب ہم پہ مسلط ہے اس کو اب اس کو ختم ہونا چاہیے.
شمالی وزیرستان میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو گروپس ہیں ان میں حافظ گل بہادر اور کانی نیٹ کا جو ہے وہ نام لیا جاتا ہے، اور عام طور پر یہ میڈیا میں بھی آ چکا ہے، اور ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دو گروپ ہے یہ حکومت کے حامی سمجھے جاتے ہیں. تو کیا وہاں جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں ان گروپوں کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے؟
دیکھیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ غیر ملکی دہشت گرد ہے جو پاکستان کے اندر، جو پاکستان کے آئین اور قانون کو مانتا ہے، پاکستانی ہے، ان سے ہمیں توقع ہے کہ وہ اس سارے مرحلے میں اگر کسی نے ماضی میں کوئی کردار بھی ادا کیا تو ہم اس کو بھول جانے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے آگے اپنے آپ کو پیش کریں گے. اور یہ فیصلہ عمومی فیصلہ ہے، ہدف ہمارا غیر ملکی ہے.
اس آپریشن کا ٹائم فریم کے حوالے سے آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ آپ کب یہ کہہ سکیں گے کہ یہ آپریشن کامیاب ہو گیا؟
دیکھیے، ایک بات تو بالکل تہیا ہے ہماری ملٹری فورسز کا، اور حکومت کی بھی ہدایت یہ ہے کہ اس سارے سلسلے کا اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. ٹائم فریم ہم نہیں چاہتے کہ اس کو بہت طویل وقت دیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے ہی ہمارے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر ہیں، لاکھوں کی تعداد. اس آپریشن کے نتیجے میں بھی کئی لاکھ لوگوں کو اپنے گھروں سے نکل کے آنا شروع ہو چکے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ کم سے کم وقت میں، اس کے وقت میں اس وقت کو تعین کرنے میں لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ آپ کو البتہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں اور بڑی تسلی سے کہوں گا کہ اس کا دورانیہ زیادہ طویل نہیں ہوگا، اور اس کو جڑ سے اکھاڑنے کا تہیا ہے، کوئی چیز بقایا رکھی نہیں جائے گی.
آپ نے جرگی کے ذریعے سے وہاں امن لانے کی آپ کوشش کر رہے تھے، لیکن پھر یہ بیچ میں آپریشن شروع ہو گیا، تو کیا مطلب وہ جو امن کی کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی، وہ یا دوبارہ بھی وہ شروع ہو سکتی ہے؟
دیکھیے، جو جرگے کے ذریعے ہم نے ان سے گفتگو شروع کی، ڈائیلاگ شروع کیا شمالی وزیرستان کے اطمینزئی قبائل کے ساتھ، وہ اسی پروسیس کا حصہ تھا جو کہ مرکزی حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس کے اس مینڈیٹ کے بعد اس علاقے میں ایک امن کے لیے ڈائیلاگ شروع کیا تھا. یہ اس کا ایک ایڈوانس اور آخری سلسلہ تھا جس میں ہم سمجھ رہے تھے کہ اب ہمیں براہ راست جو قبائل ہیں ان کے مشران کے ساتھ، ان کے جو بزرگ ہیں، ایلڈرز ہیں، ان کے ساتھ مل کر تو ہم اس چیز کو آگے لے جائیں، اور جو متحرک قوتیں ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو اس خطے میں اب اپنی بدامنی کی اجازت نہیں ہوگی. انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے وہ کوشش جو ہے وہ اس طرح اس لیے کامیاب نہ ہو سکی کہ جو ملیٹنٹس تھے انہوں نے باقی ملک میں اور شمالی وزیرستان کے اندر بھی قبائلی علاقہ جات کے مختلف علاقوں میں، ہمارے صوبے میں، وہ وقتاً فقتاً سارے عرصے میں اپنی کاروائیاں جاری رکھی انہوں نے. اور پھر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ غالباً جو ہے وہ یہ کامیابی اس مرحلے پر ڈائیلاگ کے ذریعے حاصل ہونا شاید ممکن نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ ملٹری آپریشن اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہوگا تو بلا شبہ واپس اپنے قبائل کے جو مشران ہیں، جو ہر قبائل کے جو قبیلے کے جو بڑے لیڈرز ہیں، ایلڈرز ہیں، ان کے ذریعے ہم اس سے ڈائیلاگ کو اس لیے دوبارہ شروع کریں گے تاکہ اپنے اس ذمہ داری کو وہ ادا کر سکیں جو بالآخر ان کو کرنی ہوگی، اور ہم ان کے ساتھ کھڑا ہوں گے، ان کو یقین دلائیں گے، ان کو اپنی طاقت مہیا کریں گے، ریاست ان کے پیچھے کھڑی ہوگی تاکہ وہ اپنے قبائلی ڈھانچے کو ایک محفوظ طریقے سے قائم کر سکیں، اور پھر دوبارہ یہاں پر کوئی ایسی دہشت گردی یا ایسے لوگ جو پاکستان کے دشمن ہوں وہ یہاں پناہ نہ لے سکیں.
یہ تھے گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان، جو ہمارے ساتھی رفعت اللہ اورکزئی سے بات کر رہے تھے. کچھ لمحے باقی ہیں خبروں کی سرخیاں اور کھیلوں کی دنیا کا احوال آنے میں. میں حسب عادت اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر گیا ہوں کہ یہاں پر تازہ ترین کیا کچھ آ رہا ہے. اس وقت bbcurdu.com لیڈ کر رہی ہے طاہر القادری کی انتقام لینے کی دھمکی سے. پتہ ہی ہوگا آپ کو کہ موصوف اسلام آباد ایئرپورٹ آئے, طیارہ آیا, وہ نہ باہر آئے, اس کے بعد طیارہ اڑا, پھر وہ لاہور گیا, وہاں سے بھی کافی تگ و دو کے بعد باہر آئے. یہ سب کچھ ہوا کیا ہے؟ یہ طاہر القادری کا انقلاب پاکستان میں دوسری بار زوردار نعرے کے ساتھ آیا. پچھلی مرتبہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وہ آئے تھے, انقلاب واپس چلا گیا تھا. اب کی بار وہ پھر آئے ہیں. میاں نواز شریف کا دور حکومت ہے, یہ آنکھ مچولی ہے یا واقعتاً اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ معروف صحافی اور تجزیہ کار ایاز امیر نے بی بی سی اردو سروس سے بات کی ہے, خاصی تجزیاتی نظر سے دیکھا ہے. احوال ذرا دیر میں آنے کو ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
عالمی کپ فٹ بال سے باہر ہو جانے والی اسپین کی ٹیم آج اپنا تیسرا اور آخری گروپ میچ آسٹریلیا کے خلاف کھیل رہی ہے. آسٹریلوی ٹیم بھی عالمی مقابلے سے باہر ہو چکی ہے. گروپ بی میں آج ہالینڈ اور چلی کی ٹیمیں بھی مد مقابل ہیں جو پہلے ہی دوسرے راؤنڈ میں پہنچ چکی ہیں. گروپ اے میں میزبان برازیل کا مقابلہ کیمرون سے ہو رہا ہے اور میکسیکو کی ٹیم کروشیا کے مد مقابل ہوگی. گزشتہ رات کھیلے گئے میچوں میں الجزائر نے جنوبی کوریا کو 2-4 میں 4 سے شکست دے دی. بیلجیم نے روس کو 1 سے ہرا کر اگلے مرحلے میں جگہ بنا لی. کرسٹیانو رونالڈو کی پرتگال کی ٹیم آخری لمحات میں گول کر کے امریکہ کے ہاتھوں شکست سے بچ گئی. 2-2 سے یہ میچ برابر کھیل کر پرتگال نے 1 حاصل کر لیا, لیکن ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کی تلوار اس کے سر پر لٹک رہی ہے. یہ انگلینڈ کے کپتان سٹیون جیرارڈ ہیں جنہوں نے عالمی کپ کے دونوں میچوں میں شکست کے بعد اپنا بین الاقوامی کریئر ختم کرنے کا اندیا دے دیا ہے. جیرارڈ کہہ رہے ہیں کہ مینیجر رائے ہاٹسن چاہتے ہیں کہ میں کھیل جاری رکھوں, لیکن میں عالمی کپ سے انگلینڈ کے باہر ہو جانے کے سبب ٹوٹ چکا ہوں اور مجھے نارمل ہونے میں وقت چاہیے. انگلینڈ کا اگلا میچ کل کوسٹاریکا سے ہے اور جیرارڈ اس میچ میں بینچ پر بیٹھیں گے اور ان کی جگہ فرینک لیمپارڈ قیادت کریں گے. لیمپارڈ کا بھی یہ الوداعی بین الاقوامی میچ ہو سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے بھی عالمی کپ کے بعد اپنے بین الاقوامی کریئر کو خیرباد کہنے کا اشارہ دیا ہے. ومبلڈن ٹینس کا آج سے آغاز ہو گیا ہے. لندن میں ہونے والے سال کے اس تیسرے گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ میں اینڈی مرے اپنے اعزاز کا دفاع کر رہے ہیں. انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان ہیڈنگلے میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کا آج چوتھا دن ہے. سری لنکا نے 214 4 کھلاڑی آؤٹ پر دوسری اننگ شروع کی تھی, لیکن مہیلا جے ورتنے کھانے کے وقفے سے پہلے ہی آؤٹ ہو گئے. انہوں نے 79 اسکور کیے. اس وقت سری لنکا کی برتری صرف 160 کی تھی.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. پتہ نہیں کتنے پاکستانی ہیں جن کا سوئس بینکوں میں کالا دھن جمع ہے. یہ سب کے سب ملک کو لوٹ کھسوٹ کر کے پیسہ وہاں پر جمع کرائے. پاکستان کا نام لگتا ہے خامخواہ بدنام. پڑوسی ملک سے بھی کچھ ایسی ہی تفصیل آ رہی ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس کی تفصیل موجود ہے, لیکن ہم سہربین میں بھی اس کو پیش کریں گے ذرا دیر بعد. سہربین کا نصف آیا ہے. اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیوں کی یقیناً باری ہوتی ہے. آج یہ ذمہ داری ہے نخبت ملک کی.
عراق میں شدت پسند تنظیم کی پیش قدمی جاری ہے اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری خطے کے رہنماؤں سے بات چیت کی غرض سے اردن کے دارالحکومت عمان پہنچے ہیں. افغانستان میں متنازع صدارتی انتخابات کے دوسرے دور میں ایک سینئر الیکشن اہلکار نے فراڈ کے الزامات کے بعد استعفی دے دیا ہے. کیمیائی ہتھیاروں پر نظر رکھنے والی بین الاقوامی تنظیم کا کہنا ہے کہ شام سے آخری کھیپ موصول ہونے کے بعد وہاں سے کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے. مصر کی عدالت نے الجزیرہ کے 3 صحافیوں کو غلط خبریں نشر کرنے اور محمد مرسی کی جماعت کی حمایت کرنے کے الزام میں 7 کی قید کی سزا سنائی ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر سردار مہتاب احمد خان نے بی بی سی کو ایک خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ ملک کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں کارروائی غیر ملکی جنگجوؤں کے خلاف کی جا رہی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
عرب پاکستان، اس میں انقلاب، طاہر القادری اور حکومت وقت. پاکستانی عوامی تحریک کے قائد علامہ طاہر القادری تقریباً 5 تک لاہور ایئرپورٹ پر اپنے جہاز سے باہر نکلنے سے مستقلاً انکار کرتے رہے. بالآخر کور کمانڈر تو لینے نہیں آیا بلکہ گورنر پنجاب کے ساتھ وہ بالآخر باہر آنے پر آمادہ ہوئے. 5 تک علامہ جہاز سے وقفے سے میڈیا سے خطاب فرماتے رہے اور باہر ان کے کارکن بے چینی سے ان کے منتظر رہے. لاہور سے شمائلہ جعفری.
لاہور ایئرپورٹ پر اندرون ملک آمد کا لاؤنج سبز، سرخ اور سفید پرچموں سے بھرا ہوا تھا. باہر سے آنے والوں کو تو خدشہ تھا کہ کہیں ماڈل ٹاؤن کی طرح پھر ایئرپورٹ پر بھی بدمزگی کی فضا پیدا نہ ہو جائے، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی سما تھا. پاکستان عوامی تحریک کے کارکن پارٹی کے ترانوں پر مہوے رقص تھے، جبکہ خواتین اپنے بچوں سمیت ٹولیوں میں علامہ طاہر القادری کی تصویریں تھامے وقفے سے نعرے بازی میں مصروف تھیں، اور کبھی کبھی چودھری پرویز الہی زندہ باد کی صدائیں بھی بلند ہو رہی تھیں. کارکنوں کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت تک ایئرپورٹ پر ہی موجود رہیں گے جب تک کہ ان کے قائد باہر نہیں آ جاتے. کارکن علامہ طاہر القادری کی فلائٹ زبردستی لاہور بھیجے جانے پر بھی نالاں دکھائی دیے اور اسے اپنے قائد کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا.
قائد محترم کا جو جہاز ہے وہ ڈائیورٹ کیا گیا، اس پہ ہمارا احتجاج ہے کہ وہ کیوں ڈائیورٹ کیا گیا.
ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم لہو دینے کے لیے بھی تیار ہیں ان کے پیچھے.
پاکستان عوامی تحریک کے کارکن پراعتماد تھے کہ علامہ طاہر القادری کی آمد سے پاکستان میں انقلاب آ جائے گا.
کیوں سپورٹ کرتے ہیں علامہ طاہر القادری صاحب؟
انقلاب کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے.
آپ کو لگتا ہے وہ انقلاب لے آئیں گے؟
انقلاب آ گیا، یہ ماڈل ٹاؤن کا خون رائے گا نہیں جائے گا.
کئی گھنٹے تک حکومت علامہ صاحب کو جہاز سے باہر نکالنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ اسی بات پر مصر رہے کہ جب کور کمانڈر انہیں لینے آئیں گے تو تبھی وہ باہر آئیں گے. بالآخر گورنر سے ملنے پر رضامندی ظاہر کی، جہاں سے وہ مسلم لیگ کاف کے رہنما چوہدری پرویز الہی کے ہمراہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے زخمیوں کی عیادت کے لیے جناح ہسپتال روانہ ہو گئے. تاہم شدید گرمی میں کارکن، خواتین اور بچے ایئرپورٹ پر موجود رہے. اس واقعے کی وجہ سے مسافروں کو بھی مشکلات کا سامنا رہا. پولیس کی بھاری نفری بھی ایئرپورٹ پر موجود تھی، تاہم علامہ صاحب کے کارکنوں سے کچھ فاصلے پر. سیکیورٹی خدشات کے باعث ایئرپورٹ اور اس کے ارد گرد موبائل فون سروس بھی بند رہی. شمائلہ جعفری، بی بی سی، لاہور.
شمائلہ جعفری کی اس رپورٹ کے بعد ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ اتنی بھاری اکثریت کے ساتھ عام انتخابات میں کامیاب ہونے والی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پاکستانی عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کی وطن واپسی پر بظاہر اتنی بوکھلا کیوں گئی؟ ارم عباسی کی رپورٹ.
اکثریت کے ساتھ عام انتخابات میں فاتح قرار پانے والی مسلم لیگ نون کی حکومت کیا پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کی وطن واپسی پر بوکھلاہٹ کا شکار ہے؟ یہی سوال میں نے کیا ڈیلی ٹائمز کے مدیر راشد رحمان سے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس معاملے پر گزشتہ اور موجودہ حکومت کا موازنہ کچھ یوں کیا.
پیپلز پارٹی حکومت نے پچھلے دور میں قادری صاحب کو بہت مناسب طریقے سے ہینڈل کیا، ان کو دھرنا دینے دیا، 3 میں جو بھی انہوں نے کرنا تھا کر لیا. اس کے بعد ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا علاوہ اس کے گھر چلے جائیں. پی ایف ایل حکومت نے بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کیا ہے، اور شاید ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہیں سے کہ فوج اس کی پشپناہی کر رہی ہے، اور لندن میں جو میٹنگ ہوئی قادری صاحب کے لوگوں کی اور چودھری شجاعت وغیرہ کی، تو اس وجہ سے بھی کچھ خائف ہو گئے. میں سمجھتا ہوں غیر ضروری طور پر خائف ہو گئے، اور جو حالات آج بنے اور جس طریقے سے آخر کار ختم ہوئے تو اس سے نظر آتا ہے کہ ان کی بوکھلاہٹ جو ہے وہ غیر ضروری تھی اور اس سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے.
اس سلسلے میں پاکستان ٹوڈے کے مدیر عارف نظامی کہتے ہیں,
یہ حکومت جو ہے وہ پہلے تو جو لاہور میں واقع ہوا منگل کے روز پچھلے منگل کو کافی خلاص تھی, حکومت مزید نروس ہو گئی, اگرچہ اس سے پہلے بھی نروس ہی تھے, اور یہ ثابت ہو گیا کہ حکومت کافی بکھلائی ہوئی تھی طاہر القادری صاحب کی واپسی سے, اور انہوں نے باقاعدہ ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت یہ فیصلہ کیا تھا کہ انتظامی معاملات کے ذریعے طاہر القادری کا راستہ روکا رہے, اور انہوں نے ایسا ہی کیا. دراصل نارتھ وزیرستان میں فوجی آپریشن کے بعد حکومت کا خیال ہے کہ ادھر سے ان کو ایک انشورنس پالیسی مل گئی ہے, کیونکہ وہ انہوں نے اونرشپ لے لی ہے اس کی, تو وہ جو پہلے تھا کہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے, وہ بات شاید اتنی صحیح نہیں رہی. تو اس صورت حال میں انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا, صورت حال طاہر القادری صاحب جو ہر قیمت پہ فوج کو بلانے کو تیار تھے اور آج بھی وہ فوج کے بغیر جہاز چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, وہ بھی اپنے مشن میں ناکام رہے.
میں نے عارف نظامی سے پوچھا کہ عوام کے ووٹ کی طاقت رکھنے والی نواز حکومت نے آخر ایک معمولی جماعت کے خلاف اتنے سخت انتظامات کیوں کیے؟
یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پی ایم ایل این کا ہے, تھوڑا سا عامرانہ ہے, اور میرا نہیں خیال کہ جمہوری سوچ اس طرح ہے جس کا مظاہرہ سابقہ حکومت کے دور میں کیا جاتا رہا, اور یہی چودھری شجاعت جو آج بھی آفر کر رہے تھے, لیکن آج وہ آنےسٹ لوکر نہیں تھے اس وقت تھے, وہ انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے معاملہ ختم کرا دیا, اور اس سے لگ رہا تھا کہ پاکستان میں اب یہ اس قسم کی پکڑ دکڑ اور اس قسم کے سیاسی کارکنوں کے تشدد جو ہے ایک سہ پرینہ بن چکا ہے, لیکن یہ ابھی 90s کی سیاست ہی کر رہے ہیں ایسے نظر آتا ہے, اور یہ بھی بھول گئے کہ جب خود نواز شریف یا شہباز شریف بلکہ دونوں نے پاکستان واپس آنے کی کوشش کی تو ان کو کس طرح ان کو باہر بھیج دیا گیا واپس جدہ, تو آج اسی قسم کی چیز جو طاہر القادری سے کی جا رہی ہے.
حکومت کی عامرانہ سوچ کیا جمہوری نظام کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے؟ اس سلسلے میں عارف نظامی کہتے ہیں,
حکومت نے یہ راؤنڈ تو شاید اسلام آباد کی حد تک تو جیت دیا, لیکن یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ اب یہ حکومت اتنی نروس ہے کہ اگر اپوزیشن اکٹھی ہو جاتی ہے اور عمران خان یا کوئی اور جو ہے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں تو یہ کس طرح راستہ روکیں گے اس کا.
طاہر القادری نے کہا کہ وہ انقلاب لائے بغیر پاکستان سے نہیں جائیں گے. آخر وہ کس قسم کے انقلاب کی بات کر رہے ہیں؟ اس سلسلے میں مدیر راشد رحمان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا,
قادری صاحب کا جو انقلاب ہے نا تو میری سمجھ میں آ رہا ہے نہ وہ مجھے سمجھا پا رہے ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں سمجھنے کی, زیادہ سے زیادہ میں یہی اس وقت کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ماڈریٹ اسلامی قسم کی حکومت آئے جس کو قادری صاحب ہیڈ کریں, اس سے زیادہ انقلاب نہ تو ان کی باتوں سے نہ ان کے بیانات سے مجھے نظر آ رہا ہے.
اس سے متعلق مدیر عارف نظامی کہتے ہیں,
الیکٹرلی سپیکنگ وہ مشرف کی اسمبلی میں بھی تھے پھر چھوڑ دیا انہوں نے, وہ ابھی تک بندے کٹے کر چکے ہیں لیکن الیکٹیبل نہیں ہوئے, ایک تو یہ مسئلہ, اس لیے وہ کہتے ہیں سارا نظام ہی غلط ہے, اور ان کا جو سارا زور ہے وہ کسی طریقے سے فوج کو ملوث کر کے ان کو نکالنے کا, جس طرح آپ سمجھ لیں گے تھائی لینڈ میں سیاسی قوتیں جو تھیں جو الیکشن میں جیت سکتی تھیں لیکن کافی اسٹرانگ تھیں اسٹریٹ پہ, تو بالآخر وہ فوج کو باہر نکال لائیں اور اب وہ کہتے ہیں نیا آئین بنائیں. دوسرے یہ کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں کہتے ہیں میں واپس آ گئی ہوں, لیکن آج تک یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اپنا کینیڈین پاسپورٹ جو ہے اس کو پھاڑ کے پھینکا ہے, شریعت ہے وہ ختم کی ہے نہیں کی.
مبصرین کے خیال میں حکومت کی غلط حکمت عملی نے انتخابی عمل کے لحاظ سے غیر مقبول طاہر القادری کی اہمیت میں اضافہ کر دیا ہے. ارم عباسی, بی بی سی لاہور.
ارم عباسی کی اس رپورٹ کے بعد ایک سوال اور بھی, وہ یہ ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری حکومت اور پولیس سے جھگڑے کے دوران بار بار فوج کو مدد کے لیے کیوں پکارتے رہے؟ انہوں نے پیر کو لاہور ایئرپورٹ پر جہاز سے اترنے کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ فوج کا کوئی اعلیٰ افسر انہیں لینے کے لیے آئے. جب فوج کا کوئی افسر نہ آیا تو طاہر القادری نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر آنا غنیمت جانا. طاہر القادری اور ان کے کارکن مدد کے لیے فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں. تفصیل کے ساتھ لاہور سے علی سلمان.
پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے آج بھی لاہور ایئرپورٹ پر جہاز سے اترنے کے لیے یہ شرط عائد کی تھی کہ فوج کا کوئی اعلیٰ افسر انہیں لینے کے لیے آئے. فوج کا کوئی افسر تو نہیں آیا, البتہ طاہر القادری گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر آ گئے. طاہر القادری اور ان کے کارکن مدد کے لیے فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں. ماڈل ٹاؤن میں منہاج القرآن سیکرٹیریٹ کے باہر اجتماع میں موجود کارکنوں کی بیشتر تعداد فوج کی امداد کی خواہاں نظر آئی. پاکستان عوامی تحریک کے کارکن احسن نوید سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگ بار بار فوج سے مدد کیوں طلب کر رہے ہیں؟
فوج پاکستان کا واحد ادارہ ہے جس پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے فوج کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے فوج کا ساتھ مانگا ہے۔
طاہر القادری کا ساتھ دینے کے لیے مسلم لیگ قاف کی لیڈرشپ یعنی چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین اور عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید میدان عمل میں ہیں۔ یہ وہ مسلم لیگی ہیں جو فوجی حکمرانی کے دور میں اقتدار میں آئے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ دو دہائیوں کے انتخابی نتائج سے یہ نتیجہ تو اخذ کیا جا سکتا ہے کہ طاہر القادری ووٹوں کے ذریعے کوئی بھی انقلاب لانے سے بظاہر قاصر ہیں۔ تو پھر طاہر القادری چاہتے کیا ہیں، ان کی خواہش کیا ہے؟ معروف تجزیہ نگار اور کالم نویس یاسر پیرزادہ۔
فوج کو بار بار جو دعوت دے رہے ہیں تو اس سے مراد ان کی خواہش جو ہے ان کی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ فوجی امریت کو دعوت دینا چاہتے ہیں ملک میں، اور تو ان کی اس کے علاوہ کوئی خواہش۔ ایسے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ادروائز ووٹوں سے منتخب نہیں ہو سکتے، جو جن کا جمہوری سیٹ اپ میں کوئی کردار نہیں ہوتا، تو وہ ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں یا فوجی امریتوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہی ان کی خواہش ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ان کی خدا نخواستہ خواہش پوری ہو جائے تو پھر ان کی اگلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پھر ان کو ایک روحانی پیشوا کے طور پہ قبول کر لیا جائے، کہ یہ پھر ایک اسپرچل لیڈر کے طور پہ جو ہے نا یہ ہدایات جاری کرے ملک میں۔ لیکن ایسا ہوا نہیں کرتا۔ جب فوجی امریت آ جاتی ہے تو پھر وہ جو اس کا باعث بنتے ہیں پھر وہ ان کو بھی کک آؤٹ کر دیتے ہیں۔
بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ کچھ نادیدہ قوتیں بظاہر متحرک نظر آتی ہیں، اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی اس بات کو بہت اہمیت دینے کی ضرورت ہے کہ گزشتہ ہفتے ان کے منع کرنے کے باوجود پولیس نے نہ صرف آپریشن نہیں روکا بلکہ الٹا براہ راست فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں درجن بھر افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ علی سلمان، بی بی سی، لاہور۔
خاصے ثقیل اور ہاضمے پہ اثر ڈالنے والے موضوعات ابھی باقی ہیں، لیکن آئیے اس سے پہلے کیوں نہ ذرا رفتار کو کم اور ذہن کو دوسرے رخ پہ لے جانے کی بات کریں۔ سوئس بینکوں میں جمع بھارت کے کالے دھن یا غیر قانونی رقم کے بارے میں بھارت کو معلومات دینے کے لیے سوئٹزرلینڈ کی حکومت ایک فہرست تیار کر رہی ہے۔ عموماً کالا دھن سوئٹزرلینڈ، اس سلسلے میں پاکستان کا نام آتا تھا، کان پک گئے تھے، لیکن اب کی بات تفصیل پڑوسیوں کی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، ہنیا علی کی زبانی۔
بھارتی خبر رساں ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے سوئٹزرلینڈ کے ایک سینئر اہلکار کے حوالے سے بتایا ہے کہ مختلف سوئس بینکوں میں جمع رقوم کے اصل مالکوں کی شناخت کے لیے جاری مہم میں بعض ہندوستانی شہری اور ادارے جانچ کے مرکز میں ہیں۔ پی ٹی آئی کے مطابق اپنا نام ظاہر نہ کیے جانے کی شرط پر سوئس اہلکار نے کہا کہ اس طرح کے لوگوں اور اداروں کی فہرست کو بھارت کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ سوئس اہلکار نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ان سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی جائیں گی اور اس سلسلے میں ضروری انتظامی امداد بھی فراہم کی جائے گی۔ بھارت میں کالے دھن پر کنٹرول کرنے کے لیے تشکیل دی جانے والی خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی کے سربراہ جسٹس ایم بی شاہ نے کہا کہ اس فہرست کی جانچ کی جائے گی اور غیر قانونی دولت جمع کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی۔ سوئٹزرلینڈ کے افسر نے بھارت اور سوئس حکومت کے درمیان ہونے والی معلومات کے تبادلے کے معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے ان اداروں اور ان کی رقوم کے بارے میں مزید معلومات دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا یہ فہرست صرف کالے دھن جمع کرانے والوں کی ہی نہیں ہے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے قانونی طور پر پیسے جمع کیے ہیں۔ یہ مجموعی فہرست ہے، ہم اس فہرست کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ سوئس بینک میں جمع رقوم اور کھاتہ داروں کے بارے میں بینک اور ریگولیٹری اداروں کی جانچ کے بعد ان اداروں کا ہندوستان سے تعلق سامنے آیا ہے۔ کالا دھن واپس لانے کے معاملے میں سوئٹزرلینڈ کے مرکزی بینک ایس این بی نے اعداد و شمار جاری کیے تھے۔ اس اعداد و شمار کے مطابق سن 2013 کے دوران سوئس بینکوں میں جمع بھارتی رقوم میں 43% اضافہ دیکھا گیا اور کل جمع رقوم 140 ارب روپے تھی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، ہنیا علی کی زبانی۔ 50 کے اشرے میں لیاری کے بچے، لیاری کراچی کا علاقہ ہے، وہاں تمام ہی فٹ بالرز گنجی گراؤنڈ میں جا کر اپنا شوق پورا کیا کرتے تھے، فٹ بال کھیلنے کا۔ اس میدان کے قریب ماری پور روڈ تھا، ریلوے لائن گزرتی تھی اور کچھ فاصلے پر سمندر کی آخری لہر آ کر سجدہ دے دیتی تھی۔ اس میدان کی زمین ریتیلی تھی اور اس کے ایک طرف پھسلن بھی تھی، لیکن اسی پھسلن پر کھیل کر یہ فٹ بالرز گیند پر کنٹرول اور اپنا توازن برقرار رکھنے میں مہارت حاصل کرتے چلے گئے۔ اس میدان کا کیا ہوا؟ عبدالرشید شکور کی رپورٹ، سنیے غزنفر حیدر سے۔
لیاری کے بارے میں مشہور ہے کہ اس علاقے کا شاہد ہی کوئی فٹ بالر ایسا ہو جس نے جوانی میں اپنے فٹ بال کرمچ کی گیند سے ننگے پاؤں شروع نہ کی ہو. گنجی گراؤنڈ اب صرف یادوں میں زندہ ہے. جس جگہ یہ میدان ہوا کرتا تھا وہاں پیپلز پلے گراؤنڈ بن چکا ہے، جو ایک طویل عرصے تک قانون نافذ کرنے والوں کے زیر استعمال رہا، اور اس کے اصل مالک یعنی فٹ بالرز اس میں کھیلنے کو ترستے رہے. لاری کی فٹ بال دوستی کی ایک بہت ہی پرانی مثال 50 اور 60 کے عشرے میں امریکی اور برطانوی کونسل خانوں کی جانب سے اس علاقے میں دکھائی جانے والی فٹ بال کی فلمیں تھیں. جب ان کونسل خانوں کی گاڑی مقررہ تاریخ پر رات کے وقت لیاری میں آتی تھی اور پروجیکٹر کے ذریعے اس دور کے بڑے کھلاڑی مثلاً جارج بیسٹ، یوسیبیو اور برازیلین کھلاڑیوں کے میچوں کی بلیک اینڈ وائٹ فلمیں دکھائی جاتی تھیں، جنہیں دیکھنے والوں میں قومی اور بین الاقوامی فٹ بالرز شب ہی شامل ہوا کرتے تھے. لیاری منی برازیل یا لٹل برازیل کے نام سے مشہور ہے. اس کا بھی ایک خاص پس منظر ہے. لاری کے لوگ عام طور پر افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ہم رنگ لوگوں سے بہت ملتے جلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فٹ بال کے میدان میں بھی ان کی پسندیدگی اپنے ہم رنگ کھلاڑیوں سے ہی رہی ہے، جن کے لیے وہ خاص قسم کے جذبات رکھتے ہیں. یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ لیاری کے کئی کھلاڑی برازیل اور لاطینی امریکہ کے کھلاڑیوں سے بہت مماثلت رکھتے ہیں، مثلاً ماضی کے ایک مشہور فٹ بالر غفور مجنا.
عبدالرشید شکور کی تھی یہ رپورٹ جو آپ نے غزنفر حیدر سے سنی. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آئیے اب شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی اور اس کا اثر جو گھر بار چھوڑ کر جانے والوں پر پڑا ہے اس پہ نظر ڈالیں. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان ایجنسی سے 425,000 کے قریب افراد نقل مکانی کر کے بنو کے راستے مختلف علاقوں کو پہنچ گئے ہیں. نقل مکانی کرنے والے افراد نے بتایا کہ میران شاہ اور میر علی تو جیسے خالی ہو گئے ہوں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
پولیٹیکل انتظامیہ کی جانب سے آج صبح سے علاقے میں یہ اعلانات کیے جاتے رہے کہ لوگ اپنے گھروں سے محفوظ مقامات کی جانب چلے جائیں اور علاقہ خالی کر دیں. فاٹا میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے ایف ڈی ایم اے کے مطابق 425,000 افراد اب تک نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ مزید ابھی راستے میں ہیں. نقل مکانی کرنے والے لوگوں نے بتایا کہ کھجوری چیک پوسٹ سے سید گئی چیک پوسٹ تک 13 کلومیٹر کا فاصلہ 18 سے 20 گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے. متاثرہ افراد میں کوئی 2.25 لاکھ بچے اور 1 لاکھ سے زیادہ خواتین شامل ہیں. مقامی صحافی نور رحمان میرن شاہ سے نقل مکانی کر کے کل رات بنو شہر پہنچے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ راستے میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے.
وزیرستان کا جو میرلی کا علاقہ ہے اور ساتھ ساتھ میران شاہ کا علاقہ ہے اور آس پاس جو دیہات ہے وہ مکمل طور پر خالی ہو چکے ہیں اور لوگ جوگ در جوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر ابھی بھی نکل رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ کجوری سے لے کر سیدگی چیک پوسٹ تک لوگوں کا ایک تانتا بنا ہوا ہے. لیکن اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو میران شاہ اور میرلی کا جو علاقہ ہے وہ مکمل طور پر خالی ہو چکا ہے. یہاں پر دیہات میں اور بازاروں میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. لوگوں نے دکانوں کو گھروں کو تالے لگا کر بند کیے ہیں اور ساتھ ساتھ گھروں میں سامان بھی اسی طرح پڑا ہے اور دکانوں میں بھی سامان اسی طرح پڑا ہے.
متاثرہ افراد کو رہائش کی حصول میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں. حکومت کے قائم کردہ کیمپس میں حکام کے مطابق صرف 18 خاندان آئے ہیں. میرن شاہ اور میرلی سے بنو پہنچنے والے افراد کا کہنا تھا کہ راستے میں گاڑیوں کے کرائے بڑھائے گئے ہیں، جبکہ بنو شہر میں مکانوں کے کرایوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. متاثرہ افراد بنو کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان، کرک، کوہاٹ، پشاور اور دیگر علاقوں کی طرف بھی پہنچے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ کراچی اور راولپنڈی کی جانب جائیں گے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ کرفیو کے نفاذ کے بعد سیکیورٹی فورسز شدت پسندوں کے خلاف زمینی کارروائی شروع کرے گی۔ مقامی صحافی نور رحمان نے بتایا کہ اس وقت سیکیورٹی فورسز کی زیادہ توجہ میرن شاہ اور میرعلی کی طرف ہے۔
ابھی تک کا ہم اگر شمالی وزیرستان میں دیکھیں تو میں جو وہاں پر میں نے منظر دیکھا، جٹ طیاروں سے بمباری ہو رہی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، ابھی تک زمینی آپریشن شروع نہیں ہو چکا ہے، لیکن آثار یہ لگ رہے ہیں کہ آج شام سے زمینی آپریشن شروع ہونے والا ہے، کیونکہ جگہ جگہ پر ہم جب میرانشا سے آ رہے تھے تو علاقے میں میرعلی کے قریب بھی فوج سڑکوں کے اوپر کھڑے تھے، اور ساتھ ساتھ جو پہاڑ پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر بھی فوج اکٹھے ہو رہی تھی۔ تو ہم تیاری دیکھ رہے ہیں کہ زمینی آپریشن کے لیے تیاریاں تقریباً حکومت مکمل کر چکی ہے۔
پاکستان فوج نے شمالی وزیرستان میں 10 روز پہلے آپریشن ضرب عزم شروع کیا تھا، جس میں سیکیورٹی فورسز کے مطابق شدت پسندوں کا بھاری جانی نقصان ہوا تھا، لیکن دوسری جانب کل عدم تنظیم تحریک طالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ان حملوں میں ان کا کوئی زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستانی سپریم کورٹ نے سابق فوجی صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی یا ای سی ایل سے نکالنے سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ عدالت نے ضمن میں وفاق کی جانب سے دائر کی گئی درخواست کو بھی سماعت کے لیے منظور کیا ہے اور کہا ہے کہ اس درخواست کی سماعت کے بعد دیکھیں گے کہ آیا پرویز مشرف کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے یا نہیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے وفاق کی جانب سے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ای سی ایل سے نکالنے کے بارے میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی درخواست کی سماعت کی۔ اٹارنی جنرل اسلم بٹ کا کہنا تھا کہ ملزم پرویز مشرف کے خلاف غداری کے علاوہ دیگر سنگین مقدمات ہیں اور ان کے خلاف مقدمات میں سرکاری گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملزم کو عدالت میں پیش کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ بینچ میں موجود جسٹس ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ کسی بھی شخص کا نام ای سی ایل میں ڈالنے یا نکالنے کا اختیار حکومت کے پاس ہے تو پھر وفاق اس پر کیوں پریشان ہے، جس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ حکومت نے تو ملزم پرویز مشرف کا نام ای سی ایل میں شامل کیا ہے، لیکن پرویز مشرف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے بارے میں سندھ ہائی کورٹ کا حکم آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وفاقی حکومت سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتی تو پھر وہ توہین عدالت کی مرتکب ہوگی۔ پرویز مشرف کے وکیل فروغ نسیم نے عدالت میں اپنے موکل کے میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیے، جس میں ڈاکٹروں نے انہیں بیرون ملک علاج کروانے کا مشورہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ سابق فوجی صدر کی والدہ شارجہ کے ایک مقامی ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور وہ سفر کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، اس لیے ان کے موکل کو اپنی والدہ کی عیادت کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے بیرسٹر فروغ نسیم کے موقف سے اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ اس معاملے کو درخواست کی سماعت کے دوران دیکھا جائے گا۟ سپریم کورٹ نے اس درخواست کی سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ یاد رہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے 12 جون کو سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دیا تھا، تاہم اس فیصلے پر عمل درآمد 15 روز کے بعد ہونا تھا۔ ادھر پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کی سماعت کل ہوگی، جس میں ملزم کے وکیل، سیکرٹری داخلہ اور اس مقدمے کے مدعی شاہد حسن پر جرح کریں گے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پولیس کو شہر کے ویران علاقے سے تشدد کے ساتھ ہلاک کیے جانے والوں کی مزید 4 لاشیں ملی ہیں، جس کے بعد رواں سال کراچی اور آس پاس سے ملنے والی لاشوں کی تعداد 29 تک پہنچی ہے۔ ریاض سہیل کی رپورٹ۔
کیاماڑی ٹاؤن کے موچکو پولیس تھانے کی حدود سے آج صبح یہ لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق رئیس گروڈ کے قریب ویران علاقے میں یہ 4 لاشیں موجود تھیں، جن کے ہاتھ اور آنکھیں بندھی ہوئی تھیں اور انہیں قریب سے گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ پولیس کو لاشوں کے قریب سے 9 mm پستول کی گولیوں کے خالی کھول بھی ملے ہیں۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی عمر 30 سے 40 سال کے درمیان ہیں، جنہیں پوسٹ مارٹم کے لیے آبادی شہید ہسپتال منتقل کیا گیا۔ یاد رہے کہ کراچی اور آس پاس کے علاقوں سے 29 سے زیادہ تشدد شدہ لاشیں مل چکی ہیں، جن میں زیادہ تر کالعدم تنظیموں کے کارکن تھے، جبکہ کچھ کی شناخت متحدہ کمیونٹی نے بطور کارکن کی تھی۔ یہ لاشیں سرجانی ٹاؤن، ملیر، میمن گوڑ، دھابے جی اور سپر ہائی وے سے برامد ہوئیں۔ اس سے پہلے منگو پیر کے علاقے سے بھی پولیس کو 7 لاشیں ملی تھیں، جنہیں مبینہ طور پر اغوا کرنے کے بعد گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا۔ پولیس نے ہلاک ہونے والوں میں سے تین کا تعلق کالعدم تحریک طالبان سواتی گروپ سے بتایا تھا۔ پولیس کو جائے وقوع سے 9mm پستول کی گولیوں کے 16 خول بھی ملے تھے، جو اس سے پہلے دیگر برآمد ہونے والی لاشوں کے قریب سے ملتے رہے ہیں۔ دوسری جانب کراچی میں گزشتہ دو روز کے دوران پولیس اور رینجرز نے منگو پیر، سلطان آباد، سوراب گوٹ اور اغوان بستی میں کالعدم شدت پسند تنظیموں کے خلاف آپریشن کے دوران مبینہ مقابلے میں 9 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جن میں سے نصف کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس اور رینجرز کی یہ کاروائیاں سپریم کورٹ میں کراچی بدامنی کیس کی سماعت سے دو روز قبل سامنے آئیں۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے موقع پر آج پولیس کی رپورٹ پر عدالت نے بے اعتمادی کا اظہار کیا۔ پولیس نے عدالت کو بتایا کہ آپریشن کے دوران 12,000 ملزمان گرفتار کیے گئے، جبکہ 17,000 کو چالان کیا گیا۔ عدالت نے حکم جاری کیا کہ رپورٹ میں مزید تفصیلات بیان کی جائیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک بار پھر کشیدگی کا ماحول ہے۔ مختلف وجوہات ہیں، کچھ جانی پہچانی، کچھ کا احوال اب سامنے آ رہا ہے۔ کشمیر سے ریاض سہیل کی، ریاض مسرور کی رپورٹ۔
شمالی کشمیر کے سوپور قصبے میں دو مسلح شدت پسندوں کے ساتھ طویل مسلح تصادم کے بعد پولیس نے دعویٰ کیا کہ ایک شدت پسند کو ہلاک کیا گیا، تاہم اس کا ساتھی فرار ہو گیا۔ قصبے میں فوجی آپریشن کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے اشکاور گیس کے گولے پھینکے اور فائرنگ کی۔ پولیس کی کارروائی میں ایک 20 سالہ نوجوان ہلاک ہو گیا، جس کے بعد پورے شمالی کشمیر میں کشیدگی کی لہر پھیل گئی ہے۔ اس دوران جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے آج سری نگر سے کشمیر چھوڑ دو تحریک کا آغاز کیا۔ حکام نے فرنٹ کے رہنما یاسین ملک کو عوامی ریلی کی قیادت کرنے سے قبل ہی لال چوک میں گرفتار کیا۔ فرنٹ کی کال پر سری نگر اور وادی کے بیشتر علاقوں میں ہڑتال رہی۔ ریلی کو ناکام بنانے کے لیے پولیس نے لال چوک اور گردنواح کے علاقوں کی سخت ناکہ بندی کی تھی۔ یاسین ملک گرفتاری سے بچنے کے لیے چند روز قبل ہی روپوش ہو گئے تھے، لیکن آج جب وہ ساتھیوں سمیت لال چوک میں نمودار ہو گئے تو انہیں پولیس نے گھیر لیا۔
انڈین اسٹیٹ وچ از رائٹ ناؤ ہیڈڈ بائی دا ہندو شوونسٹ فورسز آر ایس ایس اینڈ بی جے پی، دے ہیو اے ڈیزائن ٹو چینج دا مسلم کریکٹر آف جموں اینڈ کشمیر، دے وانٹ ٹو برنگ۔
مسٹر ملک نے کہا کہ بھارت میں بی جے پی اور آر ایس ایس کی حکومت جموں کشمیر کی مسلم اکثریتی شناخت کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور اسی خطرے سے متعلق عوام کو آگاہ کرنے کے لیے انہوں نے کشمیر چھوڑ دو تحریک چلانے کا اہتمام کیا ہے۔ اس سے قبل حریت کانفرنس عمر گروپ کے سربراہ میرویز عمر فاروق کی عوامی ریلی کو بھی کرفیو کے ذریعے ناکام کر دیا گیا تھا۔ حریت کانفرنس گاف کے سربراہ سعید علی گیلانی نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی کی حکومت کے خفیہ عزائم پر عمل شروع ہو چکا ہے اور کشمیر کی مسلم اکثریتی شناخت کو خطرہ لاحق ہے۔ مسٹر گیلانی نے اس موضوع پر منعقدہ ایک سیمینار کے بعد بی بی سی کو بتایا،
ان کی جو مسلمان ہونے کی حیثیت اور شناخت ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرتے، ان کی پالیسی ہے، اور اس پر اب ہندوستان کے مسلمان کو بھی سوچنا ہے، اور جموں کشمیر جو مسلم متنازعہ خطہ ہے اور جہاں ہم آ کے خود ارادیت کی جزیات چلا رہے ہیں، یہاں بھی ہم کو سوچنا ہے کہ ان حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے۔
سوپور میں ہوئے تصادم سے قبل جنوبی کشمیر کے ترال قصبے میں بھی تین مقامی نوجوان ایک مسلح تصادم میں مارے گئے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق گزشتہ 1.5 برس کے دوران 60 پاکستانی اور 42 کشمیری نوجوان مسلح تصادموں کے دوران ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی شدت پسندوں میں سے اکثر کالج یا یونیورسٹی سطح تک تعلیم یافتہ تھے۔ سید علی گیلانی نے اس صورتحال کا حوالہ دے کر حکومت ہند سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیریوں کے سیاسی حقوق کو بحال کر دے۔
آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑھے لکھے جوان عسکریت میں گئے ہیں، جانے قربان کرتے ہیں، وہ ملازمت نہیں تلاش کرتے ہیں، وہ جاب نہیں تلاش کر رہے ہیں، وہ جان دے رہے ہیں اپنے کاز کے لیے۔ تو اس کا ہندوستان کو احساس ہونا چاہیے کہ بھائی یہ لوگ جانیں دے رہے ہیں، ان کو ہمیں بہرحال اپنا حق دینا چاہیے۔
قابل ذکر ہے کہ مسٹر گیلانی اور میرویز عمر فاروق نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی ہے کہ اگر وہ ملک میں انصاف کا بول بالا چاہتے ہیں تو کشمیریوں کے پامال حقوق بحال کیے جائیں۔ تاہم ابھی تک نئی دلی نے علیحدگی پسندوں کے ساتھ بات چیت کا کوئی اشارہ نہیں دیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
ریاض مسرور کی یہ رپورٹ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی آ چکی ہے۔ عنوان دیکھیے گا، کشمیر میں مظاہرے کے دوران نوجوان ہلاک، اور بقیہ تفصیل وہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ پکچر گیلری میں راولپنڈی میں مظاہرے اور جھڑپیں ہیں، تصاویر وہاں پر موجود ہیں۔ ہو سکے تو bbcurdu.com دیکھا کیجیے، یہ لوگ ہر لمحہ خبر کے بغیر چھوڑتے نہیں، کوئی تصویر جو جاذب نظر ہو ان کی نظر سے بچتی نہیں ہے۔ یہاں سربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ سربین کے ایڈیٹر تھے اسد علی، پروڈیوسر نصر جہاں، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے ذیشان حیدر، اور لندن سے اسٹیفنی کک۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سب سے اجازت چاہوں گا, لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں. اور یہ مورچہ آج نخبت ملک نے سنبھالا ہے.
عراق میں شدت پسند تنظیم آئیسس کی پیش قدمی جاری ہے, اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری خطے کے رہنماؤں سے بات چیت کی غرض سے اردن کے دارالحکومت عمان پہنچے ہیں. کیمیائی ہتھیاروں پر نظر رکھنے والی بین الاقوامی تنظیم کا کہنا ہے کہ شام سے آخری کھیپ موصول ہونے کے بعد وہاں سے کیمیائی ہتھیاروں کو ختم کرنے کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے. مصر کی عدالت نے الجزیرہ کے 3 صحافیوں کو غلط خبریں نشر کرنے اور معزول صدر محمد مرسی کی جماعت کی حمایت کرنے کے الزام میں 7 قید کی سزا سنائی ہے. افغانستان میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پراکوزین نے کہا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے فوجی آپریشن کے بعد سے لگ بھگ 50,000 پاکستانی باشندے سرحد پار نقل مکانی کر چکے ہیں. اور دوسری طرف صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر نے بی بی سی کو ایک خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے میں غیر ملکی جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.